الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نماز کتنا ہے نو بجے پچھلے دنوں آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی اور آپ حضرات کے لیے دعائیں بھی کی دعاؤں کی بھی سعادت ملی اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوئی آپ حضرات کی طرف سے تو یہ سوچا کہ آج وہاں کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں اور وقت بچا تو اس رات کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو اور کعبہ کہتے ہیں کسی چوکور چیز کو کعبہ کسی چوکور چیز کو کہا جاتا ہے جس کے چار کونے ہوں جیسے کہ ہیں کعبۃ اللہ کے اسی لیے اس کو یوں کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بیٹا اس پہ ہاتھ نہیں رکھتے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بزرگی والا گھر بنایا ہے اور قیام للناس بنایا ہے جب تک یہ قائم ہے انسانیت قائم ہے جب کعبہ قائم نہیں رہے گا انسانیت قائم نہیں رہے گی یہ یوں کہا جائے کہ لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا مرکز بیت اللہ ہے یعنی جب تک لوگ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے جب تک لوگ اس کا طواف کرتے رہیں گے حج اور عمرہ کرتے رہیں گے اس گھر کی تعظیم کرتے رہیں گے تو لوگوں کی مصلحتیں قائم رہیں گی ورنہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا یہ مطلب ہے قیام للناس کا آپ اندازہ لگائیں گے بیت اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی بڑی عظمت اور توقیر اور مقام نصیب فرمایا ہے کہ قیام للناس فرمایا ہے لوگوں کے قائم رہنے کا باعث ہے یہ لوگوں کے قائم رہنے کی انسانیت کے قائم رہنے کی ایک وجہ ہے اس کو ایک سبب بنایا ہے بیت اللہ کو یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی بات وہاں تو دشمنیاں چلتی تھیں اگر کسی بیٹے کے باپ کا قاتل اس بیٹے کو مل جاتا تھا بیت اللہ کے اندر جس کے وہ خون کا پیاسا اور جس کی جان لینے کے وہ درپے ہوتا تھا لیکن وہ مل گیا بیت اللہ میں تو اس مقتول باپ کا بیٹا جو بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے اپنے باپ کے قاتل کو جب بیت اللہ میں دیکھتا تھا تو نظر نیچی کر کے گزر جاتا تھا. بیت اللہ کا ادب, اس کی عظمت اس وقت بھی قائم تھی. اور اس آیت میں چار چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, والشہر الحرام والہدی والقلائد. یہ چار چیزیں ہیں, محترم اور بزرگی والے مہینے, ہدی اور قلائد. یہ چار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور مکرم بنایا ہے. ایک تو کعبۃ اللہ, دوسرا وہ مہینے جن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص بزرگی عطا فرمائی ہے, وہ چار ہیں. ایک تو شوال, ذیقعد اور ذیلحج, یہ چار تین مہینے یہ ہوئے. بعد میں رجب کو بھی شامل کیا گیا تو یہ چار مہینے ہو گئے. منہا اربعۃ الحرم, یہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ الحرم. 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں, ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے موضوع ہوئے, اور ان میں چار مہینے وہ ہیں جو زیادہ عزت اور بزرگی والے ہیں, شوال, ذیقعد, ذیلحج اور رجب. ان چار مہینوں میں بھی مشرکین کے ہاں جو لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں. تیسری چیز جو یہاں گنوائی, ہدی. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں اصطلاح میں جس کو حدود حرم میں قربان کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہوں. حدود حرم میں قربانی کرنے والا قربان کیا جانے والا جانور ہدی کہلاتا ہے. چوتھی چیز قلائد ہے, جو جمع ہے قلادہ کی, جس کو ہار کہتے ہیں. ہار کو کہتے ہیں قلادہ. اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں کہ اس زمانے میں پہلے لوگ اپنے گلے میں ہار ڈال لیا کرتے تھے, یہ علامت تھی کہ یہ حاجی ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, لہذا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. ڈاکو, راہزن اور دشمن جو بھی مل جائے, ڈاکو مل جائے, راہزن مل جائے, دشمن مل جائے, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ ہاں بھائی اس کے گھر, یہ بے شک میں اس کا دشمن ہوں لیکن اس وقت اس کے گلے میں ہار ہے جو علامت ہے حج کی, چونکہ یہ وہاں جا رہا ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں کہوں گا. اور دوسری نوعیت یہ ہوتی تھی کہ ہدی کا جانور جو لے جایا جاتا تھا اس میں بعض حرم میں لے جانے کے لیے, قربان کرنے کے لیے, اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا تھا. یہ بھی علامت تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے. اس جانور کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, نہ کوئی شکار کرتا تھا, نہ کوئی نقصان پہنچاتا تھا. تو یہ چار چیزیں محترم اور مکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں, اور لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب ان کو بنایا ہے. اور اگر غور کیجئے تو سب یہ جو باقی تین ہیں بیت اللہ کے علاوہ, باقی جو تین چیزیں گنوائی گئیں یہ بھی بیت اللہ ہی کے زمرے میں آتی ہیں. یہ جو تین مہینے, رجب کو بعد میں شامل کیا گیا, پہلے یہ تین مہینے تھے جو حرمت کے مہینے تھے, شوال, ذیقعد اور ذیلحج. شوال سے لوگ احرام باندھ لیا کرتے تھے, شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے لیے احرام باندھنا جائز ہے. اور پہلے ایسا ہوتا بھی تھا, لوگ کیونکہ دور دراز سے آتے تھے, قافلوں میں آتے تھے. اب تو آپ کے کپڑوں پر بھی میل نہیں آتی اور گرم نہیں آتی, اور آپ کراچی سے بیٹھتے ہیں اور جدہ پر اتر جاتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ یہ ہوائی جہاز تھے, نہ پانی کے جہاز تھے, نہ یہ ٹرین تھی, نہ گاڑیاں, کچھ بھی نہیں. تو اس وقت لوگ جو دور دراز سے جن کو آنا ہوتا تھا وہ پہلی شوال سے ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے اور پھر نکلتے تھے. کیا ان کی کیفیت ہوتی ہوگی، 3 مہینے احرام باندھ کر نکلنا، ہم سے تو چند گھنٹے جو احرام کی جو اس کو سنبھال، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں یا احرام کو سنبھالیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور جب وہ ان کی حج کی حاضری ہوتی ہوگی، جب بیت اللہ کو دیکھتے ہوں گے، کیا ان پہ کیفیت داری ہوتی ہوگی؟ تو یہ 3 مہینے عزت اور حرمت کے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان 3 مہینوں میں حج کے سفر ہوتے تھے، بیت اللہ کے لیے لوگ قافلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے. چوتھا رجب کا مہینہ ہے، تو یہ گویا کہ یہ بھی بیت اللہ کے زمرے میں آیا. پھر ہدی اور قلائد، ہدی کا جانور جس کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کرنا مقصود ہے، اس کا تعلق بھی بیت اللہ سے ہی. اور قلائد یعنی وہ آدمی جس نے اپنے گلے میں ہار ڈالا ہو یہ دکھانے کے لیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کا تعلق بھی بیت اللہ سے ہی ہوا. یا ہدی قلائد وہ جانور جن کے گلوں میں ہار ڈالا جاتا ہو یا کوئی اور علامت. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ کے کوہان کو ایک چیرا لگا دیا جاتا تھا جس سے تھوڑا تھوڑا اس کے خون رستا رہتا تھا، اور رس رس کے پھر وہ سوکھ جاتا تھا اور وہ خون کا نشان باقی رہتا تھا، اور زخم جو چیرا لگایا جاتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حرم کی طرف جا رہا ہے، یہ اونٹ حرم کی طرف جا رہا ہے، لہذا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تو ایسے جانور کو قلادہ کہا جاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا تعلق بیت اللہ سے ہی ہے. تو اصل بیت اللہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے، وجہ بنایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو محدثین نے حدیث ذوالثقلین کا نام دیا ہے، حدیث ذوالثقلین. سویقہ کہیں گے پتلی پتلی پنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک حبشی کالے رنگ کا آدمی جس کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، وہ کعبۃ اللہ کی اینٹیں الگ کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. بس جب یہ وقت آ جائے گا پھر قیامت آ جائے گی. جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے، انسانیت قائم ہے، قیامت نہیں آئے گی. اور جب یہ مٹ جائے گا، یہ قائم نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر لوگ اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں، لو ترکوہ عاماً لم ينظروا ولم يؤخروا. مفسرین فرماتے ہیں اگر 1 سال تک لوگ اس کی تعظیم نہ کریں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، طواف چھوڑ دیں، حج نہ ہو، عمرے نہ ہو، لو ترکوہ عاماً لم ينظروا ولم يؤخروا، نہ ان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی مہلت دی جائے گی اور نہ ہی کوئی تاخیر کی جائے گی. اگر 1 سال تک ایسا ہو جائے تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ لوگوں کو باقی نہیں رکھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ کو یہ عظمت، یہ شرف، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر زمین کی ابتدا بھی بیت اللہ سے ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، پہلے پیڑا بنایا جاتا ہے آٹے کا، پھر بیلن سے اس کو بیلا جاتا ہے، اور اسی پیڑے کو پھیلا دیا جاتا ہے، وہ گول دائرے میں ایک خوبصورت روٹی کی صورت میں وہ صورت اختیار کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو یہ ایک پیڑے کی شکل میں نمودار ہوئی اس جگہ جہاں اس وقت بیت اللہ ہے. باقی اس کے چاروں طرف پانی تھا. پھر جس طرح روٹی کو پھیلایا جاتا ہے وہ گول بن جاتی ہے، اس طرح زمین کو پھیلایا گیا اور یہ زمین اس وقت اس صورت میں جس صورت میں ہے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کی ابتدا بیت اللہ سے ہوئی. تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے جو بیت اللہ میں اللہ نے رکھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر بیت مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ مشرکین تک اس کا احترام کرتے تھے، باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، وہ نمائندہ جب آ رہا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا یہ شخص جو آ رہا ہے ہم سے مذاکرات کرنے، یہ شخص بیت اللہ کے احترام کو جاننے والا ہے، لہذا اپنے حدی کے جو جانور ہیں جو جن کو تم وہاں جا کے قربان کرنا چاہتے ہو ان کو آگے کر دو آگے، تاکہ یہ شخص دیکھ لے۔ اس نے جب وہ جانور دیکھے، حدی کے جانور دیکھے، تو اس کی زبان سے نکلا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو بیت اللہ سے روکا جائے، ان کو نہیں روکنا چاہیے، خود مشرکین کی طرف سے مذاکرات کرنے آ رہے ہیں۔ اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ واپس جائیں، لیکن اس کی زبان سے ان حدی کے جانوروں کو دیکھ کر یہ الفاظ نکلے، نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کو بیت اللہ جانے سے روکا جائے۔ یہ احترام تھا صرف ان جانوروں کو دیکھ کر جن کو بیت اللہ میں حدود حرم میں ذبح کیا جانا ہے، ان کو دیکھ کر اس کا دل احترام سے بھر گیا، تعظیم سے بھر گیا۔ یہ مشرکین کا حال تھا۔ تو اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں، فی آیات و بینات مقام و ابراہیم، مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہیں رکھا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے جو یہاں سے ظاہر ہوئی کہ زمین کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی، گویا زمین کا مرکز بیت اللہ کو بنایا۔ دوسری نشانی جو بڑی ہے، ویسے تو بہت ہیں نشانیاں، دوسری بڑی نشانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ظاہر ہوئی جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح میں جو بیت اللہ کی بنیادیں چھپ گئیں، زمین کے اندر دھس گئی تھیں، ان کو تلاش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ اور یہ سارے واقعات ہوئے جن کی پیروی میں آج ہم حج میں جو کچھ پیروی کرتے ہیں، جیسے سعی کرتے ہیں اور یا شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب ملت ابراہیمی کی اتباع میں ہے۔ یہ دوسری نشانی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہر فرمائی کہ اپنا گھر بنوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں اس بے آب و گیا وادی میں آپ چھوڑ دیجئے اپنے بچوں کو، اور بتانے کا بھی حکم نہیں تھا، کچھ بولنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ پوچھتی رہیں، جواب کچھ نہیں دیا۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا، زبان سے پھر بھی نہیں کچھ فرمایا، اشارہ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اہلیہ نے عرض کیا اذا لا یضیعونا، اگر اللہ کا حکم ہے تو بے شک آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بے آب ہو گیا، لق و دق صحرا، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اس سے پہلے حضرت حاجرہ نے چکر لگائے صفا اور مروہ کے، سات چکر جو لگائے، اور پھر اسی طریقے سے شیطان کو کنکریاں مارنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ، یہ تمام نشانیاں بیت اللہ میں ظاہر ہوئی۔ ان تمام نشانیوں کا تعلق بیت اللہ سے ہے۔ پھر تیسری بڑی نشانی وہ ارحاسات ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوئے۔ ارحاس کہتے ہیں بنیاد رکھنے کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو چیزیں ظاہر ہوئیں، یا آپ کی پیدائش سے پہلے جو چیزیں ظاہر ہوئیں، ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی لیکن اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، ایسی نشانیوں کو ارحاسات کہا جاتا ہے، یعنی بنیاد رکھنا، ارحاس بمعنی بنیاد رکھنا، محدثین کی اصطلاح میں ارحاسات ایسی نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نبی کی بعثت سے پہلے. ان میں سے ایک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرحہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے. یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو بیت اللہ کے مقام پر ظاہر ہوئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ گویا آپ کی نبوت کی بنیاد کہلاتا ہے. یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے نبوت کی، اسی لیے ان کو ایسے واقعات کو ارحاسات کہا جاتا ہے. تو ابرحہ نے جو حملہ کیا اس کا طویل واقعہ ہے، وقت نہیں ہے. جب اس کے حملے کی خبر ہوئی بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، حملہ کرنے جب وہ آ رہا تھا تو سارے عرب کے قبائل تیار ہو گئے لڑائی کے لیے، کیونکہ سب کے دلوں میں عظمت تھی بیت اللہ کی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عظمت، اپنی قدرت دکھانی مقصود تھی، اللہ کی شان جتنے قبائل اس کے مقابلے پر آئے سب کو شکست ہوئی. ابرحہ نے سب کو شکست دی، بلکہ جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بھی اپنے ساتھ قیدی بنا لیا، اپنے ساتھ رکھا، اور بالآخر وہ یہاں پہنچ گیا مکہ مکرمہ. وہاں پر اونٹ چل رہے تھے ان کے اہل مکہ کے، ان میں سے 200 اونٹ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، خواجہ عبد المطلب کے. وہ تمام اونٹ ابرحہ نے اپنے قبضے میں لے لیے. تو حضرت عبد المطلب ملاقات کے لیے گئے. ابرحہ سے جب ملاقات کی اور ابرحہ کی جب پہلی نظر پڑی تو اس پر ایسا روب طاری ہوا، کیونکہ بہت خوبصورت تھے، لہذا وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنے تخت کو چھوڑ دیا، نیچے بیٹھا اور اپنے ساتھ بٹھایا خواجہ عبد المطلب کو. اور انہوں نے کہا کہ بھائی، اپنے ترجمان سے کہا کہ ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس لیے آئے ہیں یہاں. تو انہوں نے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے جو آپ نے اونٹ قبضے میں لیے ان میں 200 اونٹ میرے ہیں، میں اس کی بات کرنے آیا ہوں کہ مجھے میرے اونٹ دے دیے جائیں. تو جب ترجمان نے ترجمہ کیا اور بتایا ابرحہ کو، تو ابرحہ بہت حیران ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں جب آپ پہلے پہل میری نظر پڑی آپ کے اوپر تو میں تو آپ سے مرعوب ہو گیا، آپ اتنے جاہ و جلال والے وجیہ آدمی ہیں، لیکن آپ کی جو بات میں نے سنی ہے اس سے تو سارا تاثر ہی زائل ہو گیا. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم بیت اللہ پر حملہ کرنے کیوں آئے ہو، تم واپس چلے جاؤ، آپ اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں تو وہ لینے آیا ہوں، ان کی بات کرنے آیا ہوں، اور جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا خود، تم میرے اونٹ واپس کرو. انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور چلے آئے، اور آ کر بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر اور حلقہ دروازے کے ساتھ جو حلقہ تھا اس کو پکڑا اور سرداران کو بھی ساتھ لیا اور خوب روئے، خوب روئے حضرت عبد المطلب بھی اور دیگر سردار بھی، کہ اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. یہ جو سورت ہم پڑھتے ہیں، آج بھی میں نے پڑھی ہے سورت الم ترا کئی فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا گیا. سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، اس کا نام محمود تھا. حبیب ابن نفیل ایک سردار تھے جو اس کے مقابلے میں آئے تھے ابرحہ کے، راستے سے گرفتار کیا، اس کو شکست بھی ہوئی حبیب ابن نفیل کو، اور گرفتار بھی ہوئے. اور ابرحہ نے ان کو اس لحاظ، اس وجہ سے ساتھ رکھا کہ میں مکہ مکرمہ کا راستہ ان سے پوچھتا رہوں گا.
پہنچنے میں آسانی رہے گی. اس حملے کے شروع کیے جانے سے پہلے حبیب ابن نفیل محمود کے پاس گئے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اور سب سے آگے اس کو رکھا گیا تھا, سب سے اونچا سب سے طاقتور ہاتھی تھا. تو حبیب ابن نفیل نے اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر اس کے کان میں یہ بات کہی کہ جہاں سے تو آیا ہے اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو وہیں سلامتی کے ساتھ واپس چلا جا, اس حملے میں حصہ مت لے, کیونکہ تیرے سامنے اللہ کا بہت محترم بہت عظیم گھر ہے. یہ بات اس نے اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے کان چھوڑ دیا. یہ بات سنتے ہی وہ محمود جو ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا زمین پر. اس کو بڑی کوشش کی گئی اٹھانے کی, وہ اٹھا ہی نہیں. یمن کی طرف مشرق کی طرف دوسری سمتوں میں اس کو لے جانے کے لیے جب چلایا گیا تو وہاں خوب اچھی طرح چلتا تھا, اور یوں چلا کر چاروں طرف چلا کر پھر اس کو مکہ کی طرف لایا گیا تو پھر رک جاتا تھا. اس کی سونڈ کے اندر آنکڑا ڈالا گیا لوہے کا, اس کو کھینچا گیا, بڑے بڑے نہ جانے کیا 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 گیا مگر وہ اٹھا نہیں. اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ پرندے بھیجے گئے. روایات میں آتا ہے یہ ایسے پرندے تھے جن کو ابابیل کہا گیا, یہ کبھی پہلے دیکھے ہی نہیں گئے تھے. اور یہ جو آج کل ایک چھوٹی سی چڑیا بیت اللہ میں وہ اڑتی رہتی ہے, یہ ابابیل نہیں ہے, کبھی کوئی سمجھے یہ ابابیل ہے. عام طور سے لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ یہی وہ چڑیا ہے, یہ تو ایک خاص چڑیا ہے جو وہاں رہتی ہے, اس نے اپنے گھر اور گھونسلے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ ابابیل نہیں ہے, کیونکہ ابابیل ایک ایسا پرندہ تھا جس کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا نہ بعد میں دیکھا گیا. انہوں نے وہ ایسے پتھر پھینکے کہ جو جس کو یہ پتھر لگتا تھا وہ سوراخ کرتا ہوا اس کے جسم سے نکل جاتا. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ہم نے ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل, ان کے اوپر پرندے بھیجے, ترمیم بحجارت من سجیل, جنہوں نے سجیل سے ان کے اوپر سجیل کو برسایا. سنگ گل سے یہ تعریف ہے, سنگ گل مٹی کے بنے ہوئے پتھر. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ تعریف ہے سنگ گل کی فارسی کی. تو بہرحال ان کو شکست ہوئی. یہ تیسری علامت ہے, بڑی علامت جو بیت اللہ میں ظاہر ہوئی. فیہ آیات بینات, اس گھر میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. اور چوتھی نشانی جو بیت اللہ سے ظاہر ہوئی وہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے. آج بھی جو اب تو انہوں نے وہ بورڈ وغیرہ ہٹا دیا ہے, یہ جو سعی کا جو علاقہ ہے حصہ ہے اس کے سامنے مکتبہ اور لائبریری بنائی ہوئی تھی. یہ دراصل لائبریری یہی وہ گھر ہے جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو بیت اللہ کے بالکل تقریباً سامنے ہی ہے. تو یہیں آپ کی ولادت ہوئی, بعثت ہوئی, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, وہ نبوت جس کی برکت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چوتھی بڑی علامت ہے جو بیت اللہ سے ظاہر ہوئی, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی ولادت باسعادت, آپ کا دین کو پھیلانا, دین کو پھیلانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا, اوجڑی آپ کے یہیں بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پیٹ پر اوجڑی رکھی گئی اونٹ کی, جس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکے, اور سرداران مکہ کے جو مشرکین وہ دیکھتے رہے اور ہنستے رہے. دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں, ان کو طلاقیں دلوائی گئیں تاکہ تکلیف ہو. یہ سب دین کے لیے ہوا, اور یہ سب مکہ مکرمہ میں ہوا. یہ بھی بیت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, آپ کا بعثت, آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت باسعادت. پھر ایک روایت میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات بھی یہیں سے شروع ہوں گی. اذا رأیت مکہ قد بعجت کظاہم وساوا بناؤها رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضلت. جب تم دیکھو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن گئے, سرنگیں بن گئی ہیں, اور اس کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے تک پہنچ گئیں, سمجھ لو اب قیامت نے اپنے سائے ڈال دیے ہیں. اب سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. جو وہاں جا چکے ہیں یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے. آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک دو یا تین سرنگوں سے نہ گزرے. یہ وہ حدیث ہے جس کو محدثین سمجھ نہیں سکے کہ مکہ میں کہ پیٹ زمین کے اندر راستے کیسے بنیں گے. اس وقت یہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن حدیث چونکہ حضور کا فرمان ہے اس لیے اس پر ایمان لاتے ہوئے وہ اس کو نقل کرتے رہے, یہاں تک کہ آج ہمارے زمانے میں یہ حدیث پہنچ گئی. ہم اس کا عملی مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی مکہ کے پیٹ میں راستے بن چکے اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی ہیں, سرگوشیاں کر رہی ہیں. جا کے دیکھیں کلاک ٹاور کہاں تک پہنچا ہے. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں. سامنے ہی وہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس جس کو کہتے ہیں, وہ بھی صفا مروہ کے سامنے آپ نظر ڈالیں گے جو پہاڑ نظر آئے گا یہ جبل ابو قبیس ہے. روایات میں آتا ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کو اللہ نے یہاں رکھا, اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے آپ دو ٹکڑے کر دیجئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں. چاندنی رات تھی, پورا چاند چمک رہا تھا, حضور نے اشارہ فرمایا تو ایک ٹکڑا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا, ایک اس طرف رہ گیا, بیچ میں جبل ابو قبیس آ گیا. یہ وہی جبل ابو قبیس ہے. میرے خیال میں کلاک ٹاور جبل ابو قبیس سے بھی اونچا ہے, بہت اونچا ہے, اونچا نہیں بہت اونچا ہے. تو جب اس کی عمارتیں مکہ مکرمہ کی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں, بس سمجھ لو اور راستے بن جائیں اس کے پیٹ میں, سمجھ لو بس اب قیامت بہت قریب ہے. یہ قیامت کی علامات کا آغاز بھی یہیں سے بیت اللہ سے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ جب دو علامتیں ظاہر ہو جائیں بس سمجھ لو اب قیامت قریب ہے. ایک جگہ ایک دفعہ ہم ٹھہرے, جہاں ٹھہرے تھے ہمیں وہاں بتایا گیا کہ یہ جس شخص کا یہ گھر ہے جس میں آپ ٹھہرے ہیں, اس شخص کا بکریوں کا کام ہے اور 400 بکریاں ہیں, اسے بہت بڑا ریوڑ ہے اس کے پاس. اور یہ بھی علامت فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب بکریوں کے ریوڑ والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں, بس سمجھ لو اب قیامت بہت قریب ہے. بہت ساری عمارتیں اس وقت حدود حرم میں ایسی ہیں جن کے مالک وہ لوگ ہیں جو ریوڑ ہیں, چرواہے ہیں, ریوڑ چلانے والے ہیں, جن کے ریوڑ ہیں بکریوں کے جانوروں کے. بس سمجھ لیجئے یہ علامت بھی اب ظاہر ہو چکی ہے. ان کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں جن میں جا کر حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ٹھہرتے ہیں. یہ علامت بھی بیت اللہ سے, اس کا تعلق بھی بیت اللہ سے ہے. اور جو آخری علامت ہے وہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث زس و قطعین, پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی آدمی بیت اللہ کی اینٹیں الگ کر دے گا, اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, بس یہ قیامت کا آغاز ہوگا, قیامت آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھر کو بڑی تعظیم والا, عظمت والا, تکریم والا گھر بنایا ہے. لہذا ہماری مصلحتیں اس کے ساتھ, اس گھر کے ساتھ, بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں. قیام للناس کا یہی مطلب ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس. تمہاری مصلحتیں, تمہارے فوائد اس وقت تک تم کو ملتے رہیں گے جب تک تم بیت اللہ کا احترام, تعظیم, تکریم کرتے رہو گے. بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم میں سب چیزیں داخل ہیں, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی, عمرہ کرنا بھی, حج کرنا بھی یہاں رہتے ہوئے بھی اس کی طرف پیر نہ کیے جائیں, اس کی طرف رخ کر کے تھوکا نہ جائے یا اس کی طرف پیٹ کر کے تھوکا نہ جائے, بیت الخلا بھی اس کی طرف منہ کر کے فراغت نہ کی جائے نہ اس کی طرف پیٹ کر کے فراغت کی جائے. یہ سب کی سب چیزیں بیت اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے, ہماری مصلحتیں ہمارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے, ہمارے فائدے کی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی. یہ مراد قیام للناس کہ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہی ایسا ہے, لہذا بس جو وہاں جائے وہاں اس کی تعظیم کرے, جتنا ہو سکے طواف کرے, جتنا ہو سکے اس کی تعظیم کرے, اور یہاں رہتے ہوئے جو بیت اللہ کے آداب ہیں ان کو بجا لائے, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے فائدے کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے. اب کچھ باتیں اس رات کے بارے میں عرض کرنی ہے. یہ جو رات ہے 15 شعبان کی, اس کی سب سے بڑی فضیلت کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے, ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور قبیلہ بنو کلب یہ عرب میں بکریوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا کہ سب سے زیادہ بکریاں اسی کے پاس تھیں, تو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے انہی کی بکریوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں. تو بس اس رات کے اندر جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگیں. اور مومنین کی جو علامات بیان کی گئی نا, مومنین کی صفات جو بیان کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا تو یہ جس کو یاد ہو ان الفاظ میں دعا مانگ لے, یا دوسری دعا جو ہم سب کو یاد ہوتی ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے عام طور پر, اس دعا کو کثرت سے مانگیں, کیونکہ اتنے تعداد میں لوگ جب جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کوشش کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی, ایک یہ نااہل بھی ان میں سے ہی, خواجہ صاحب فرماتے ہیں. میں ترمیم کر کے تھوڑی سی ترمیم کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں تو کروڑوں کو کرے گا جنتی, ایک یہ نااہل بھی ان میں سے ہی, کیونکہ بکریوں کی تعداد, پھر ان کے بالوں کی تعداد کون گن سکتا ہے, ایک بکری کے بال گننا ہمارے لیے دشوار ہے, کیسے ہم گن سکتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ان گنت لوگوں کو, بے شمار لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. لہذا اس رات میں کوئی جو عام طور پر کتابچے آ جاتے ہیں بعض لوگوں کے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے پہلی رکعت میں یہ پڑھیں, ایسی کوئی نماز کسی حدیث میں کسی روایت میں منقول نہیں. بس نوافل ہیں, نوافل کی بھی اصل جگہ گھر ہے, گھر میں جتنا ہو سکے عبادت کریں, اگر گھر میں مشکل ہو تو مسجد میں آ کے کر لیں, لیکن کوئی خاص نماز منقول نہیں ہے. بس جو نوافل جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنے چاہیے, اور بہتر یہ ہے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی کر لیں. تو تھوڑی سی تسبیح سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, تسبیح تحمید تحلیل درود شریف تلاوت استغفار اور دعا, بس یہ عبادات نوافل ہو گئی اپنی جگہ, کچھ نوافل پڑھ لی جائیں. اور اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں, مثلا کوئی 2-2.5 مہینے کی نمازیں کسی کی قضا ہیں, بعض لوگوں کی سالوں کی ہوتی ہیں, تو ایسے موقع پر ان کو بجائے نوافل پڑھنے کے خوب خوب قضا نمازیں پڑھ لینی چاہیے. انشاءاللہ نوافل کا ہی ثواب ملے گا, نوافل کا بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ تو فرض پڑھ رہے ہیں بھائی, قضائے عمری ادا کرنا یہ تو فرض نمازیں ہیں, تو جو ثواب اللہ نوافل پڑھنے پر اتنا دے رہے ہیں تو فرض پڑھنے پر کتنا دیں گے. امید ہے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی, جو فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں, قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لی جائے, ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لی جائے, ایک تسبیح تکبیر کی ہو, اور اس طرح سے ایک ایک تسبیح پڑھ لی جائے. لیکن بہتر صورت اس کی یہ ہے کہ سوم کلمہ پڑھ لیا جائے, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لگا لیا جائے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. تو اس کے اندر تقریباً تمام چیزیں آ گئیں. سبحان اللہ یہ تسبیح ہو گئی, الحمدللہ تحمید ہو گئی, اور ولا الہ الا اللہ تحلیل, اس کو تحلیل کہتے ہیں, اور اللہ اکبر تکبیر, یہ چار عبادتیں اس میں جمع ہو گئیں اس ایک کلمے کے اندر. لہذا سوم کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں, اس میں سب چیزیں آ گئیں, یہ زیادہ بہتر صورت ہے. اور پھر درود شریف, تلاوت, استغفار اور دعا, یہ چار عبادتیں اور ہو گئی. درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے, تلاوت کم سے کم ایک پارہ پڑھ لیا جائے, اور استغفار یعنی استغفر اللہ, کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لیں, اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں, یا پورا استغفار پڑھ لیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھ لیں, یا سید الاستغفار پڑھ لیں جن کو یاد ہو. بہرحال استغفار میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اس پر بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو درود شریف, تلاوت, استغفار اور دعا. دعا اللہ سے کچھ اپنی حاجتیں, اپنی ضرورتیں, دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں, وہ مانگ لیں, تھوڑی دیر دعا کر لیں. یہ کل ملا کر آٹھ عبادتیں ہوئیں. سوم کلمے میں چار عبادتیں جمع ہوئیں, چار عبادتیں یہ ہو گئیں, درود شریف, تلاوت, استغفار, دعا, تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر, یہ سوم کلمے میں جمع ہو گئیں. یہ آٹھ عبادتیں ہوئیں اور کچھ نوافل, نوی عبادت نوافل ہیں تو نوافل پڑھ لیجئے. بس یہ نو عبادتیں کر لیجئے تھوڑی تھوڑی اس رات کے اندر, تو تمام عبادتوں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. باقی یہ جو لوگ ہر سال کا لوگوں نے معمول بنا لیا قبرستان جانے کا, تو اس میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں روایات میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے بقیع میں, صرف ایک مرتبہ, اور وہ بھی کس طرح لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں چپکے سے میرے بستر سے اٹھے, آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے, آہستگی سے آپ نے اپنے جوتے پہنے, آہستگی کے ساتھ آپ نے دروازہ کھولا, آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا کہ عائشہ سو رہی ہیں کہیں آرام میں خلل نہ ہو. اس قدر اہتمام فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, تو یہ حال ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے, ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم تو اس رات میں وہ اسپیکر کھولتے ہیں اذان کے, اور کوئی مریض آرام نہ کر سکے, کوئی بچہ سو نہ سکے, کوئی کام میں مشغول ہو وہ کام نہ کر سکے, تو یہ تو بھائی اگر یہ عمل ہو رہا ہو تو یہ تو حضور کے طریقے کے خلاف ہے. حضور تو کیا کر رہے ہیں, مقدس رات ہے, اور چونکہ اس میں رات میں عبادت کرنا اس رات میں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, اس لیے حضور نے حضرت عائشہ کو اٹھایا بھی نہیں اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا کہ یہ سو رہی ہیں کہیں ان کو تکلیف نہ ہو. چپکے سے بستر سے اٹھے آہستگی کے ساتھ, آہستگی سے اپنے جوتے پہنے, آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے, اور آہستگی سے دروازہ کھولا, آہستگی سے بند کر دیا. یہ ساری روایات, یہ الفاظ حضرت عائشہ کی روایت میں, کہ اتنا خیال رکھا. تو بھائی کرنا یوں چاہیے کہ ہم بھی, بہتر تو یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں اس رات میں, اور اگر جانا ہی ہے کسی کو تو کم سے کم 5 سال 6 سال کے بعد وقفہ کر کے اس رات میں چلے جائیں. ہر سال کا جو جانے کا معمول ہے یہ درست نہیں ہے. جو چیز جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے, اسی درجے میں رکھیے, اسی درجے میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کیجئے, اس کی نورانیت اس کے اثرات اسی طرح ملیں گے. اور پھر قبرستان بھی, یہ بھی یاد رہے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, کسی جگہ پر گناہ ہو رہے ہوں تو وہاں جانا جائز نہیں. اس رات میں قبرستانوں میں قبروں پر چراغ جلائے جاتے ہیں, چراغاں ہوتا ہے اور قوالیاں ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہیں اور جو رائج ہو چکی. یہ تمام چیزیں اس رات میں ہوتی ہیں قبرستانوں میں, چراغاں کیا جاتا ہے, قوالیاں ہوتی ہیں اور قبروں پر چراغ جلایا جاتا ہے جس سے ممانعت آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اسی رات میں ہوتی ہیں, بدعات اور رسومات. لہذا ایسی جگہوں پر جانا ہی ٹھیک نہیں ہے, ایسے قبرستانوں میں جانا ہی ٹھیک نہیں ہے. قبرستان ہو تو کوئی ہمارے جیسا, یہ جو ہماری سوسائٹی میں قبرستان ہے ایسا کوئی قبرستان ہو تو وہاں چلے جائیں بھائی, اور وہ بھی 4-5 سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ اس رات میں آپ چلے جائیے. کوئی ایسا قبرستان ہو جیسا یہ ہے جہاں کوئی بدعت نہیں ہوتی الحمدللہ, بس کوئی ایسا قبرستان تلاش کر لیں وہاں چلیں. ان قبرستانوں میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں جانے سے گریز کیجیے, کیونکہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں جانا جائز نہیں ہوتا. بس یہ چند باتیں ہیں جو اس رات میں کرنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بس یہ دراصل رمضان کی تیاری ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور روزہ رکھنا یہ مستحب ہے, اگر کوئی رکھ لے اچھا ہے, نہ رکھے کوئی گناہ نہیں. بلکہ اس پوری رات میں عبادت کرنا بھی مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی اس رات میں عبادت نہیں کرتا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں, کر لے بہت اچھا ہے, نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. بس تو ان تمام حدود اور قیود کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ہم اس رات کو میں عبادت کر لیں تو یہ رات قیمتی بن جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ان حدود کی رعایت نہ رکھی, اور بعض اوقات لوگ اپنے طور پر تو کر لیتے ہیں کچھ پابندی لیکن ان کے بچے وہ جو یعنی گلیوں میں آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ گلیوں میں جو آتش بازی کر رہے ہیں جن کے بچے ہیں, اگر یہ بچے نابالغ ہیں تو ان کا گناہ ان کے والدین پر ہے کہ کیوں نکلنے دیا, روکا کیوں نہیں اور پیسے کیوں دیے. اور اگر ان کو نکلنے دیا تو ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی, نگرانی کیوں نہیں کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لہذا اگر یہ نابالغ ہیں تو ان کا گناہ ان کے والدین کے سر پر ہے. اس لیے بچوں کی خاص طور پر اس رات میں تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ رات اس لیے تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو عبادت کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں, اللہ سے دعائیں کریں اور یہ عبادات جو میں نے عرض کی ان کا اہتمام کریں. یہ رات اس کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم ان میں آتش بازی کریں. اور جو کمزور دل کے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا, جو کمزور دل کے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تو آتش بازی کے جو دھماکے ہوتے ہیں ان سے ان کی موت تک واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, ایک دم جھٹکا لگتا ہے. تو یہ تو ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں, شریعت کا طریقہ ہے ہی نہیں. یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ ہم کسی کو تکلیف دیں. یا اذان والے اسپیکر کھولنا, زور زور سے بیان کرنا, یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں, شریعت کا طریقہ نہیں. شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ کوئی عبادت کر رہا ہو تو وہ عبادت نہیں کر سکتا, کوئی آرام کرنا چاہے تو وہ آرام نہیں کر سکتا, کوئی کام میں مشغول ہو, کچھ کام لکھنا پڑھنا کر رہا ہو, مطالعہ کر رہا ہو, مطالعہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بچہ سو رہا ہو اور اس کی ماں عبادت کر رہی ہو, ایک ماں نے ان کے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری اہلیہ جو ہے نا یہ مسجد سے آواز آتی ہے, اتنی زور سے آواز ہوتی ہے وہ کہ میری اہلیہ کو بعض اوقات گود میں ایک ہاتھ میں بچے کو گود میں لے کر دوسرے ہاتھ سے سالن پکاتی ہے, کھانا پکاتی ہے, اس حالت میں کھڑے ہو کر اور ایک ہاتھ سے, کیونکہ مسجد کے جو اذان کے اسپیکر ہیں وہاں سے بہت زوردار آواز آتی ہے بیان وغیرہ کی. تو بھائی ایسی دین کی بات سنائے جانے کا دین سے کوئی تعلق نہیں. میں حکیم الامت کا ملفوظ پیش کرتا ہوں, یہ ملفوظ بہت بہت ہدایت کا ذریعہ ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کار دین بطریق دین دین ہے. بہت چھوٹا سا ملفوظ ہے, کار دین بطریق دین دین ہے. دین کا کام دین کی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو وہ دین ہے, ورنہ دین نہیں ہے. دین کا کام دین کی حدود میں رہتے ہوئے, دیکھیے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. ایمان والے نیک کاموں کا حکم بھی کرتے ہیں, برے کام سے روکتے بھی ہیں, اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں, یعنی اعتدال سے بھی رہتے ہیں, اعتدال سے باہر نہیں نکلتے, حد اعتدال سے باہر نہیں نکلتے. معلوم ہوا دین کا کام اعتدال, شریعت کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو وہ دین کا کام ہے, ورنہ وہ دین کا کام نہیں رہتا. تو کار دین بطریق دین دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب مسجد نبوی میں آ کر واعظ کہتے تھے حضرت عائشہ رضی, اور وہ ان کی آواز اس قدر تیز ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ کے حجرے تک وہ آواز جاتی تھی. انہوں نے حضرت عمر کا دور تھا, انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ یہ صاحب آتے ہیں اور ان کی آواز اس قدر تیز ہوتی ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر نے ان کو منع فرمایا کہ آپ آواز نہیں کہہ سکتے. انہوں نے دوبارہ آواز کہنا شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکایت بھجوائی حضرت عمر کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نرمی سے فرمایا تھا, اب سختی سے فرمایا کہ اگر اب آپ نے آواز کیا تو میں آپ کو انتہائی سخت سزا دوں گا. تو یہ کیا چیز ہے کہ اتنی آواز تیز کر لینا, اور آج کل کے دور میں ہمارا یہ لاؤڈ اسپیکر, اس اذان والے لاؤڈ اسپیکر کھول لینا کہ وہ آپ گھروں میں آواز جا رہی. بعض لوگوں کی نیت بڑی صادق ہوتی ہے, بڑی اچھی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو بھی گھر میں آواز جائے, ان کے کان میں بھی کچھ دین کی بات پڑ جائے گی تو وہ سن لیں گی, یہ نیت ہوتی ہے, اس نیت سے وہ اسپیکر کھولتے ہیں. تو بھائی دیکھیں بات یہ ہے, ہر اخلاص قابل قبول نہیں ہے. اخلاص وہ قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو, وہ اخلاص قابل قبول ہے جو شریعت میں, مثال دیتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں ایسی قربانی کروں گا عید الاضحیٰ پر جو کوئی نہ کرتا ہوں, تو میں ہرن ایک خریدوں گا, تھر کے صحرا سے بہت ہرن مل جاتے ہیں, وہاں سے میں خرید کے لاؤں گا اور اس کی قربانی کروں گا تاکہ ایک نایاب چیز کی قربانی میں پیش کروں گا. یہ بہت اچھی بات ہے, جذبہ بڑا اچھا ہے, لیکن شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ اخلاص قبول نہیں ہوگا. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے, اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کی جیب سے پیسے گرے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی جیب سے بٹوا گرا, آپ نے بڑے اخلاص سے وہ مسجد کے چندے کے بکس میں جا کے ڈال دیا, تو یہ اخلاص قابل قبول نہیں ہے. اگرچہ یہ عمل اچھا ہے کہ مسجد کے چندے میں ڈال دیا, لیکن یہ اخلاص اور یہ عمل قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیسے ہیں, آپ اس کو روکیے, بھائی ذرا بھائی صاحب روکیے گا, یہ آپ کے پیسے گر گئے, یہ لے لیجیے. یہ ہے اخلاص, جو قبولیت والی چیز ہے وہ یہ ہے, یہ قبولیت والی نہیں. تو لہذا اخلاص وہ قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو, جو اخلاص تو ہو لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. لہذا یہ نیت تو بڑی اچھی ہے کہ ہاں بھائی عورتوں کے کان میں بات پڑ جائے گی, لیکن یہ قابل قبول نہیں, شریعت کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ایک آدمی کو بھی ہمارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کو ہمارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے, شریعت کا مزاج یہ ہے. بس اسی پر ہم چلیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو میں عرض کیا ہی کرتا ہوں, بھئی آج کل تو دعوت کا کام شروع ہو گیا, آپ دعوت تبلیغ میں آپ لے جائیے 3 دن 15 دن اور مزید, اللہ توفیق دے, بہت اچھا دین سیکھ کے آتی ہیں عورتیں, اور ایسا دین سیکھ کے آتی ہیں اپنی پڑوسنوں کو اور رشتہ داروں کو بھی سکھاتی ہیں. دینی مجالس میں ان کو لے کر جائیے, اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح ایک نفقہ ہمارے ذمے ہے اس کو ہم جانتے بھی ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کے ذمے ہے پیسہ دینا, گھر کا خرچہ یہ ذمے, یہ تو ہم جانتے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ ایک نفقہ ہے گھر کے سربراہ کے ذمے دو نفقے ہیں, دو نفقے. نمبر ایک اس کا, اس کو دنیاوی نفقہ دینا, دنیاوی نفقہ. نمبر دو اخروی نفقہ دینا بھی شوہر کے ذمے یا گھر کے سربراہ کے ذمے. اخروی نفقہ کیا ہے؟ عورتوں کو گھر میں دین کی بات سکھانا. کچھ نہیں تو یہاں جو بیان سن لیا وہی جا کے بتائیں. ڈھیروں اور بیسیوں ہم باتیں کرتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں کی, ایران توران کی, بیویوں سے جا کے. اور یہ جو ہم نے مسجد میں کچھ دین کی بات سن لی, یہ نہیں سنا تھا. قیامت کے دن یہ ہمارا, اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں خاتمہ ہو گیا اور ان کا جہنم کا فیصلہ ہوا, تو ہمارا قیامت کے دن یہ گریبان پکڑیں گے کہ یہ تو مسجد میں جاتے تھے, خود تو جاتے تھے, ہمیں تو نہیں بتایا انہوں نے یہ بات جس پر آج ہماری گرفت ہو رہی ہے. انہوں نے تو آ کے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی. تو پھر ہم کیا, اس وقت تو بچنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا. لہذا جو یہاں باتیں سنیں وہی جا کے بتا دیں. کم سے کم یہ کہ کچھ وہ گھر میں حلقہ قائم کریں کہ ایک وقت میں لے کر ہم بیٹھیں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں. ایک گھر میں لے کر بیٹھیں, رات کا وقت انتہائی مناسب ہے, اس میں کتاب یہ پڑھ کے سنا دی جائے فضائل اعمال. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں, اللہ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ اس کی تعلیم کر لیں, یا بزرگوں کے مواعظ موجود ہیں ان کی تعلیم کر لی جائے. کوئی دین کی بات آپ سنائیں تو صحیح, کم سے کم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ خواتین کی تربیت کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس رات کو قیمتی بنا لیں, اور جن کو فجر جو رات کو سو جائیں اور پھر دیر سے سوئیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو, تو ایسے لوگوں کو رات میں ہی کچھ تھوڑی بہت عبادت کر کے اپنے وقت پہ سونا چاہیے. اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی عبادت ہی ہے, اور بہت بڑی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے کہ نوافل سے بھی افضل ہے, کیونکہ ہم نے دین کی باتیں بہت ساری سیکھ لیں. یہ نوافل سے بھی افضل درجہ ہے. تو یہ آپ نے رات کی عبادت کر لی, کیونکہ یہ رات مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ رات شروع ہوتی ہے 12 بجے کے بعد سے. شریعت کا تصور یہ ہے کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب سے ہی, سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو گئی. تو لہذا بڑی راتوں میں جو عظمت والی راتیں ہیں, ان میں اگر کسی کو جاگنا مشکل ہو, تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے عشاء کا وقت وہ اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں, قریبی مسجد میں جا کے کچھ اللہ اللہ کر لے. بس رات کی عبادت اس کو حاصل ہو گئی. گھر میں جائے, کھانا وغیرہ کھائے, یا کھانا کھا چکا ہو تو اپنے گھر پہ جا کے سو جائے, اپنے وقت پہ سوئے, تاکہ فجر کی نماز مل سکے. کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے. یہ رات, اس رات میں عبادت کرنا نفل چیز ہے, نفلی چیز ہے. اس نفلی عبادت کی خاطر فجر کی عبادت, وہ جو فرض نماز ہے, وہ کسی کی ضائع ہو جائے تو یہ تو نیکی برباد, گناہ لازم کا مصداق ہے. نیکی برباد, گناہ لازم. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اگر کسی کو ایسی مشکل پیش آتی ہو تو اس کو رات دیر تک نہیں جاگنا چاہیے. بس تھوڑی سی عبادت کر لے, مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کر کے تھوڑی سی عبادت کر لی, بس اپنے وقت پہ جا کے سو جائے تاکہ فجر کی نماز اس کو مل سکے. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے, من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکانما قام اللیل کلہ. جس شخص نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لی وہ ایسا ہے جس نے آدھی رات عبادت کر لی, اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. پوری رات عبادت میں, یعنی عشاء کی نماز جماعت سے, فجر کی نماز جماعت سے, بیچ میں سوتا بھی رہا تب بھی پوری رات عبادت میں گزری. تو ہم کیوں اپنی فجر کی نماز ضائع کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.